به الله كفنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین, سورۃ الشورى کے آخری رکوع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہمارے سامنے آیا. اب قرآن مجید پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کا جواب بھی آ رہا ہے. ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن مجید کسی کاہن کا کلام ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جنات قابو کیے ہوئے ہیں اور وہ جنات ہیں جو آ کر ان پر یہ کلام القا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہتان کی نفی فرما رہے ہیں. وما تنزلت به الشیاطین, اور اس قرآن مجید کو شیاطین لے کر نہیں اترے. یہ قرآن مجید حضرت جبریل لے کر آئے ہیں. اس قرآن مجید کو شیاطین لے کر نہیں اترے. وما ينبغي لهم, اور نہ یہ ان کے لیے ممکن ہے اور نہ وہ اس قابل ہیں. وما يستطيعون, اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں, نہ ایسا ان کے لیے ممکن ہے. انهم عن السمع لمعزولون, بلکہ وہ تو اس قرآن مجید کی سماعت سے ہی محروم کر دیے گئے ہیں. ان میں سے اگر کوئی شیطان وحی کا کوئی لفظ اچکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر فرشتے ایسے مامور ہیں جو اس پر شہاب ثاقب پھینک دیتے ہیں. مضمون یہ اس سے پہلے سورہ ہجر میں بھی آیا اور اس کے بعد اب آگے چل کر سورہ صافات میں بھی آئے گا. تو وہ شیاطین تو اس قرآن مجید کی سماعت سے معزول اور دور کر دیے گئے ہیں, محروم کر دیے گئے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو مت پکاریے گا. اس سے پہلے یہ مضمون بار بار آ چکا ہے کہ مکی دور کے آخر میں اللہ کے رسول پر بڑا شدید دباؤ تھا کہ ہمارے ساتھ مشرکین مکہ کا کہ اے محمد ہمارے ساتھ کچھ سمجھوتا کر لو, کچھ عرصے ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو, ہم اتنے عرصے تمہارے ساتھ تمہارے معبود واحد اللہ کی عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سختی سے منع کیا کہ ان جو ہے وہ جھوٹوں کے ساتھ, ان اہل باطل کے ساتھ کوئی سمجھوتا, کوئی کمپرومائز, کوئی ڈیل نہیں کرنی. فلا تدعوا مع اللہ الہاً آخر, بس اے نبی ہرگز نہ پکاریے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو. فتکون من المعذبین, ورنہ پھر آپ بھی ہو جائیں گے عذاب پانے والوں میں سے. وانذر عشیرتک الاقربین, اور خبردار کیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو. ہمیں تبلیغ کے لیے قرآن مجید ایک تدریج سکھاتا ہے. تبلیغ کا آغاز اپنے پہلے گھر پہ کرو, کو انفسکم و اہلیکم نارا, اور پھر اس کا دائرہ بڑھاؤ اپنے رشتہ داروں میں. وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو, اور اس کے بعد درجہ بدرجہ جیسی صلاحیت ہے تبلیغ کے دائرے کو وسیع کرتے چلے جاؤ. لیکن یہ ہرگز مناسب نہیں کہ اپنے گھر پہ تبلیغ نہ کی جائے, اپنے لوگوں میں تبلیغ نہ کی جائے اور باہر کہیں دور جا کر تبلیغ کی جائے. اس سے جو تبلیغ کے فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے. گھر پہ تبلیغ کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری اپنی اصلاح ہو جائے گی. گھر والے ہر وقت ہمارے طرز عمل کو دیکھتے رہتے ہیں, تو اگر ہم انہیں وصیت کریں گے, نصیحت کریں گے, خود عمل نہیں کریں گے, سب سے پہلے وہی ہمیں سیدھا کر دیں گے کہ میاں پہلے خود تو جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھا کرو اور اس کے بعد ہمیں تلقین کیا کرو. اسی طریقے پر اپنے محلے میں رشتہ داروں میں تبلیغ کریں گے تو محلے والے بھی پھر ہم پر جو ہے وہ خاص نگاہ رکھیں گے, اور اگر کوئی بے احتیاطی ہوگی تو وہ ہمیں سیدھا کر دیں گے. تو تبلیغ کا فائدہ انسان کو سب سے پہلے خود ہوتا ہے. تو فرمایا اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. اللہ کے رسول نے دو مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا اور ان کے سامنے دعوت رکھی, سوائے حضرت علی کے پھر کسی نے اس وقت آپ کا ساتھ نہیں دیا, لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری ادا فرمائی. واغفر جناحک لمن اتبعک من المؤمنین, اور اے نبی اپنے کندھے جھکا کر رکھیے مومنوں میں سے ان کے لیے جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا سلوک بڑی شفقت والا محبت والا ہو، جیسے مرغی اپنے بچوں کے لیے پر پھیلاتی ہے اور بچے ان پروں کی آغوش میں آ جاتے ہیں، اسی طریقے پر آپ بھی اپنے کندھے جھکا کر رکھیے اپنے ان ساتھیوں کے لیے کہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ فی نسو کا، لیکن اگر ان ساتھیوں میں سے کوئی آپ کی نافرمانی کرے، ہے انسان اس سے کسی وقت غلطی ہو سکتی ہے آپ کی نافرمانی کرے، فقل انی بری مما تعملون، تو اسے صاف کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں تمہارے اس عمل سے، یہ نہ سمجھنا کہ تم مجھ پر ایمان لے آئے ہو اب تم جو مرضی کرتے رہو، قیامت کے دن تم نے اپنا حساب کتاب خود دینا ہے، لہذا میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے عمل کو خود ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، یہ نہ سمجھنا کہ ہم رسول کے ساتھی ہیں لہذا جو مرضی کرتے رہے اللہ کے رسول ہمیں وہاں پر بخشوا کے لے جائیں گے۔ یہاں تک کہ آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، ان کے ذی نفسے کے من النار، انی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی خود کوشش کرو، میں قیامت کے دن تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھوں گا۔ تو اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں نبی، آپ پر ایمان لانے والے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں تمہارے اس عمل سے۔ بتوکل علی العزیز الرحیم، اور بھروسہ کیجئے اس ہستی پر جو زبردست ہے اور رحم کرنے والی ہے، الذی یراک حین تقوم، وہ ہستی جو ہے نبی آپ کو دیکھتی ہے جب آپ رات کو اس کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، بتقلبک فی الساجدین، اور وہ آپ کی چلت پھرت سجدہ کرنے والوں میں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کو اتنی قرآن سے محبت تھی کہ خود قرآن رات کو پڑھنے کے بعد نکل جاتے اپنے حجرے سے اور پھر گلیوں میں پھر کر دیکھتے کہ کون کون سے صحابی اپنے گھر میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ان کا قرآن سنتے، صبح ان کو بلا کر ان کے قرآن پہ تبصرہ کرتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تعریف کی کہ تمہیں تو اللہ نے حضرت داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز دیا۔ حضرت عمر سے کہا کہ تم بہت اونچی آواز سے پڑھتے ہو، ذرا اپنی آواز کو کم کرو۔ ابو بکر صدیق سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تم بہت دھیمی آواز سے پڑھتے ہو، ذرا اپنی آواز کو اونچا کرو۔ انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اے نبی ان سے کہیے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں۔ تنزل علی کل افاق اثیم، شیاطین اترتے ہیں ہر جھوٹے پر، گناہگار پر، جن عاملوں نے جنات قبضے میں کر رکھے، ان کا کردار تو دیکھو، پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، اور ان کا کردار دیکھو کیسے کیسے بڑے گناہ اور جرائم کرتے ہیں۔ یلقون السمع، وہ جنات آ کر انہیں کو سنی سنائی باتیں القا کرتے ہیں، واکثرہم کاذبون، اور اکثر جنات جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹی خبریں آ کر بتاتے رہتے ہیں اپنے عاملوں کو۔ پھر ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن مجید شاعری ہے، یہ کسی شاعر کا کلام ہے، اب اس کی نفی آ رہی ہے۔ ذرا شعرا کا پورا معاملہ تو دیکھو، والشعراء یتبعہم الغاوون، اور جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں بھٹکے ہوئے لوگ، ان کے دیکھو ذرا ان شاعروں کے ساتھ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ پھرتے رہتے ہیں اور شاعروں کو اکساتے رہتے ہیں، اور پھر شاعر ان کے اکسانے پر شاعری کرتا ہے، کبھی کسی کے خلاف بھڑکا دیا تو شاعر نے اس کے خلاف جو ہے وہ ایسی شاعری کی کہ ایک دم ہلا کے رکھ دیا، کبھی کسی عورت کے حسن کا ذکر چھیڑ دیا شاعر کے سامنے اور شاعر نے جو ہے وہ اس کے حسن کے لیے آسمان و زمین کے کلابے ملانے شروع کر دیے۔ ایک طرف دیکھو محمد کے ساتھی کیسے ہیں، کیسے پاکیزہ، کیسے نیک سیرت، اور ذرا شاعروں کو دیکھو کہ ان کے ساتھ کس قسم کے لوگوں کا ٹولہ ہوتا ہے اور ہجوم ہوتا ہے۔ الم ترا انہم فی کل وادی یہیمون، اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ شاعر لوگ ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں، جس محفل میں گئے داد دینے کے لیے اسی محفل کے مطابق شاعری کر دی۔ آج بھی آپ کو ایسے شاعر ملیں گے کہ اگر وہابیوں میں آ جائیں تو توحید کے بارے میں اشعار کہہ دیں گے، اگر بریلیوں میں چلے جائیں تو عشق رسول کے بارے میں ایسے اشعار کہیں گے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیں گے۔ تو جو ہے وہ انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہیں کی محفل سوارتا ہوں، جو ہے وہ چراغ میرا ہے رات ان کی۔ تو شاعر تو ہمیشہ انہیں کے مطلب کی کہتا ہے، جن کو اس نے خوش کرنا ہوتا ہے، جن سے اس نے داد دینی، اس کا مقصد ہی داد دینا ہے، تو لہٰذا وہ تو ہر وادی میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے دہریے شاعر بھی ہیں کہ ویسے اللہ تعالیٰ کا انکار کریں گے، لیکن وہی ہیں کہ جب ربیع الاول آئے گا تو اللہ کے رسول کی شان میں ایسی نعتیں کہہ دیں گے۔ محرم آئے گا تو حضرت حسین کی شان میں اور کربلا کے واقعات کے لیے ایسی سی شاعری کر دیں گے, اور ویسے نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں. فرمایا شاعر لوگ تو ہر وادی میں سرگرداں ہوتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں اور ایسی بات کہہ رہے ہیں جس سے داد کا ملنا لوگ ان کے دشمن ہو گئے, کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کامیاب ہو جاؤ گے. اگر تو شاعر ہوتے تو ایسا کلام کہتے جس سے داد ملتی, جس سے تحسین ہوتی, جس سے نذرانے ملتے. انہوں نے تو ایسی بات کہی ہے کہ جس سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں, اور یہ نہیں کہ کسی محفل میں کچھ اور کسی محفل میں کچھ, بلکہ ہر محفل میں ان کی بات ایک ہی ہے, لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں, لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے احساس سے جواب دہی کے حوالے سے ڈرا رہے ہیں, ان میں آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کر رہے ہیں. تو فرمایا شاید لوگ تو ہر وادی میں گھومتے ہیں, وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, اور شاید لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. دعوے کچھ اور ہوتے ہیں, عمل کچھ اور ہوتا ہے. دعوے میں اور شاعری میں بڑا مبالغہ ہوتا ہے, کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے, لگتا ہے جیسے بڑے بہادر ہیں, عملی زندگی میں انتہائی بزدل ثابت ہوتے ہیں, لگتا ایسا ہے کہ جیسے یہ جو ہے وہ بالکل مرنے والا ہے, ایسی شاعری ہوگی لگتا ہے بس آخری دموں پر ہے, قریب جا کر دیکھو تو بڑا ہٹا کٹا موٹا تازہ ہوگا, اور کبھی ایسے لگے گا جیسے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی بہادر ہے, اور قریب جا کے دیکھیں گے تو بالکل جو ہے وہ مستل اور جو ہے وہ ایک دم ذرا ذرا سی بات کے اوپر ڈرنے والا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں, جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. علامہ اقبال ہمارے بہت بڑے محسن ہیں اور ان سے میں بڑی محبت بھی ہے, لیکن اس حوالے سے ان کا معاملہ بھی ایسا تھا, خود بھی اعتراف کیا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں بوہ لیتا ہے, گفتار کا یہ غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. کوئی پابند شریعت تو نہیں تھے اقبال, پنج وقتہ نماز بھی ان کی ثابت نہیں ہے. تو ہمیں بھی ہر شخص کو اس کے اصل مقام پہ رکھنا چاہیے, فکر میں بہت اوپر بہت اوپر, ترجمان القرآن, لیکن عمل کے اعتبار سے وہ کوئی اسوہ نہیں ہے, کوئی ماڈل نہیں. اور خود انہوں نے بڑی عاجزی کے ساتھ اپنی بے عملی کا ذکر بار بار کیا ہے. ان کے فارسی کی وہ جو دو اشعار ہیں وہ تو ہلا دینے والے ہیں, تو غنی از دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, ور حسابم را کو بینی ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اے اللہ تو دونوں جہانوں سے غنی ہے اور میں فقیر ہوں, تو غنی ہے میں فقیر ہوں, قیامت کے دن جو میری بے عملی کے عذر ہے اے اللہ تو نے قبول کر لیجیے, مجھے معاف کر دیجیے, لیکن اگر تو نے میرا حساب لینا ہی لینا ہے, ور حسابم را تو بینی ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر, تو پھر اللہ کے رسول کے سامنے مت لیجیے گا, ذرا ان سے دور لے جا کر لے لیجئے گا تاکہ میں ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے اپنی بے عملی کا اعتراف اس نے خود بھی کیا ہے. فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, شاعر لوگ کہتے وہ ہیں کہ جو کرتے نہیں ہیں, لیکن سارے شاعر ایسے نہیں ہوتے. حسان بن ثابت جیسے شاعر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول, فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, سوائے ان شاعروں کے جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے, بذکر اللہ کثیرا, اور جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہے, ون تسرو من بعد ما ظلم, اور جنہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا. اللہ کے رسول پر جب گستاخیاں مشرکین اور یہودیوں کے شاعر کرتے تھے تو آپ حضرت حسان بن ثابت سے کہتے تھے کہ آپ اس کا بدلہ لیں, تو وہ جواب میں اشعار کہتے تھے, اور اللہ کے رسول کہتے تھے کہ حسان کہو روح القدس تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اشعار ان کافروں پر تیر سے زیادہ وار کرتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور عنقریب جان لیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے, اَيَّ مُنْقَلِبِ يَنْقَلِبُونَ, کہ وہ کس کروٹ الٹتے ہیں. ظالموں کو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے شاعروں کو عنقریب اپنے جرائم کی سزا ملے گی. سورۃ النمل, بسم اللہ الرحمن الرحیم, طاسین حروف مقطعات, تلک آیات القرآن و کتاب مبین, یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جو کہ بالکل ایک واضح کتاب ہے. اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں انبا اور رسول کے انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے, پھر دوسرے اور تیسرے رکوع میں قصص النبیین کے انداز میں حضرت عاد حضرت داؤد اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. فرمایا ہدو و بشرا للمؤمنین, یہ کتاب قرآن مجید ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے حق میں. الذین یقیمون الصلاۃ, مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکات, اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. زینا لہم اعمالہم, ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا, خوشنما کر دیا. فہم یامہون, اور پس وہ بہے چلے جا رہے ہیں اپنی بے عملی میں. اولئک الذین لہم سوء العذاب, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے برا عذاب ہے. وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے ہیں. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ, اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ قرآن مجید پہنچتا ہے اس ہستی کی طرف سے جو کمال حکمت والی ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے. اس تمہید کے بعد اب انبیاء اور رسول کے انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ذرا اجمال کے ساتھ مختصر. اس قال موسیٰ لأہلہ, اب یہ ان کی زندگی کا وہ دوسرا دور ہے کہ وہ مدین سے واپس جا رہے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر. تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بلایا اور دعا کی مقدس وادی میں اور نبوت سے سرفراز کیا, اور پھر فرعون کی ہلاکت تک ان کا یہ دوسرا دور چلتا ہے, اسی کا یہاں ذکر ہے. اس قال موسیٰ لأہلہ, یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے, انی آنست نارا, بے شک میں نے دیکھی ہے آگ. ساتھی کو منہا بے خبر, میں ان قریب تمہارے لیے وہاں سے کوئی اطلاع لے کر آتا ہوں کہ ہم مصر کی طرف جاتے ہوئے کہاں تک پہنچ چکے ہیں, ابھی کتنا سفر باقی ہے, کس سمت میں ہمیں چلنا ہے. او آتیکم بشہاب قبس, اور یا میں لے آتا ہوں ایک سلگا کر انگارے کا ٹکڑا. لعلکم تسلون, تاکہ تم اس سے حرارت حاصل کرو. فلما جا, تو جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے, نو دیا پکارا گیا, ام بورے کا من فی النار و من حولہا, کہ بابرکت ہے وہ جو کچھ آگ میں ہے اور جو کچھ کے آگ کے گرد ہے. وسبحان اللہ رب العالمین, اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ نہ سمجھنا کہ وہ آگ میں, آگ اللہ کی کچھ تجلی ہے, یا اللہ تعالیٰ اس آگ میں محدود ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے, اللہ لامحدود ہے. پاک ہے اللہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم, اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں, زبردست ہوں اور کمال حکمت والا. وَأَلْقِ عَصَاكَ, اور اے موسیٰ ذرا اپنا عصا پھینکو. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. فَلَمَّا رَآهَا, جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور اس کو دیکھا, تَهْتَزُّ, کہ وہ حرکت کر رہا ہے, كَأَنَّهَا جَانٌّ, گویا کہ وہ ہو گیا ہے ایک سانپ. وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ, موسیٰ علیہ السلام ایک دم وہاں سے جو ہے وہ پلٹے پیٹ پھیر کر, اور پھر مڑ کر بھی نہ دیکھا. یا موسیٰ لا تخف, ڈر گئے ایک دم کہ یہ کیا ہوا, یہ ایسا سانپ بن گیا, بھاگ کھڑے ہوئے. اللہ نے فرمایا یا موسیٰ, اے موسیٰ لا تخف, مت ڈرو. انی لا یخاف لدی المرسلون, بے شک میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے. الا من ظلم, سوائے اس کے کہ جس نے کوئی ظلم کیا, جس سے کوئی جو ہے وہ خطا ہو گئی. ثم بدل حسنا بعد سوء, اور پھر اس نے اس برائی کے بعد بھلائیاں کی, اچھائیاں کی. فإني غفور الرحیم, تو بے شک میں بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں. حضرت موسیٰ کو اللہ نے بتا دیا کہ آپ سے ایک قتل خطا ہوا تھا, لیکن اس کے بعد آپ نے اتنی نیکیاں کی ہیں, اتنی نیکیاں کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بخش چکا, اور اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت نازل ہو رہی ہے, اور اللہ نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا ہے. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ, اور اے موسیٰ ایسا کرو کہ اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں. تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ, وہ نکلے گا بالکل روشن ہو کر, بغیر کسی بیماری کے, بغیر کسی عذر کے. فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ, اور یہ نو نشانیوں میں سے ہے جو نشانیاں ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین, بے شک وہ فاسق لوگ ہیں. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة, تو جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آئیں جو ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھیں, قالوا هذا سحر مبین, انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے, یہ معجزہ نہیں ہے, یہ تو کھلا جادو ہے جو موسیٰ نے دکھایا. وجحدوا بها, اور انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا. واستيقنتها انفسهم, جبکہ ان کے جی یقین کر چکے تھے. یہ دیکھیے بالکل برعکس کیفیت ہے منافقت. منافقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ زبان سے اقرار ہوتا ہے اور دل میں یقین نہیں ہوتا. سورہ مائدہ آیت 41, الذین قالوا آمنا بافواہی, وہ کہتے ہیں اپنے زبانوں سے ہم ایمان لے آئے. ولم تومن قلوبہم, جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے. تو منافقت ہے زبان سے اقرار لیکن دل میں یقین نہیں ہے, منافقت ہے. فرعون اور اس کی قوم کا معاملہ کیا ہے کہ دل میں یقین ہو چکا ہے کہ جو کچھ موسیٰ نے دکھایا ہے یہ ہرگز جادو نہیں ہے, لیکن زبان سے انکار کیا. تو جو زبان سے انکار کرے گا اور دل میں اس کے یقین آ بھی جائے گا تب بھی وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہوں, زبان کا اقرار بھی ہو اور دل کا یقین بھی ہو. زبان سے اقرار ہے دل میں یقین نہیں ہے تو منافقت ہے, زبان سے اقرار نہیں اور دل میں یقین ہے تو کفر ہے. دونوں چیزیں مطلوب ہیں. فرمایا وجحدوا بها, انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا. واستيقنتها انفسهم, جبکہ ان کے جی اس کا یقین کر چکے تھے. ظلما وعلوا, انہوں نے انکار کیا ظلم کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ, تکبر کے ساتھ, غرور کے ساتھ. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین, تو اے نبی دیکھیے کہ پھر ان فساد بچانے والوں کا کیا انجام ہوا. اب اس کے بعد قصص النبیین کے انداز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ, لیکن ساتھ سے مختصر ذکر حضرت داؤد کا بھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, اور ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا علم. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ, اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے اکثر پر فضیلت دی. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, اور سلیمان علیہ السلام وارث بنے حضرت داؤد علیہ السلام کے, ان کے مال و اسباب کے نہیں بلکہ ان کے مشن کے, ان کی دعوت کے وارث بنے حضرت داؤد کے بیٹوں میں سے ان کے بیٹے سلیمان. قال یا ایہا الناس, اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا اور کہا کہ یا ایہا الناس, اے لوگو, علمنا منطق الطیر, ہمیں پرندوں کی بولی بھی سکھا دی گئی ہے. بعوتینا من کل شیء, ہمیں تو ہر طرح کی نعمت عطا کر دی گئی ہے. ان ھذا لہو الفضل المبین, بے شک یہ بڑا واضح فضل ہے جو ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ہوا ہے. اب اس کے بعد کوئی خاص ایک دن ہے جبکہ سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر جو ہے وہ ان کا انہوں نے معائنہ بھی کرنا ہے اور کسی مہم پر ان کو لے کر بھی جانا ہے. تب ان کے لشکر میں تین طرح کے فورسز تھیں, ایک جنات کی, ایک انسانوں کی اور ایک پرندوں کی. وہ حشر علیہ سلیمان جنودہ من الجن والانس بالطیر, اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنات میں سے اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو منکرین حدیث کے لیے ہضم کرنا مشکل ہے. وہ نہ جنات کو مانے, اس لیے کہ جنات کو ہم ثابت نہیں کر سکتے اپنے حواس سے, اسی طریقے پر پرندوں کے لشکر وہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتے. تو ترجمہ یہاں پر کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ جو ہے وہ جنات سے مراد گوریلا فورس اور پرندوں سے مراد ہے سریع الحرکت فورس. خود کہتے ہیں قرآن بہت آسان ہے, کیا کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھ کر کیا وہ یہ مطلب خود سمجھ لے گا کہ جنات سے مراد ہے گوریلا فورس اور بطیر اس سے مراد ہے سریع الحرکت فورس؟ تو جب تک آپ جیسا کوئی دانشور ساتھ موجود نہ ہو پھر تو قرآن کو سمجھے نہیں جا سکتا. تو اللہ کے رسول کی تشریح قبول نہیں ہے, ہماری تشریح قبول کرو, ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا الفاظ نہیں ملے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر لکھ دیتا کہ یہ گوریلا فورس ہے اور یہ سریع الحرکت فورس ہے؟ ہمیں قرآن مجید کو اس کے الفاظ کے مطابق ہی سمجھنا ہے. فرمایا کہ ان کے لیے ان کے لشکر جمع کیے گئے جو جنات میں سے تھے اور انسانوں میں سے تھے اور پرندوں میں سے تھے. فہم یوزعون, اور اس کے بعد ان کی درجہ بندی کی گئی. ان کی گروہ بندی کی گئی، جنات کے لشکر کو الگ کیا گیا، انسانوں کے لشکر کو الگ کیا گیا اور پرندوں کے لشکر کو الگ کیا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا معائنہ کیا اور اس کے بعد وہ لشکر ایک مہم پر تمام کے تمام روانہ ہوئے. مزید تفصیل اگلی آیات میں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
القرآن يوحدنا لطريق